السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي وحده لا شريك لا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثال له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے اور ہماری اس مسجد میں خصوصیت کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ ہمارے درمیان میں انتشار نہ رہے. جب آدمی بیٹھے کسی مجلس میں، بالخصوص ذکر میں، تلاوت میں یا کوئی دین کی بات سننے کے لیے، تو درمیان میں جگہ نہ چھوڑے. یہ جگہ چھوڑنا شیطان کو جگہ دینا ہے، اور وہ شیطان ہمیں متفق رہنے نہیں دے گا. اللہ کے واسطے جہاں بیٹھو کسی دین کی مجلس میں، قریب ہو جایا کرو، درود شریف پڑھتے رہیں. سب سے پہلے تراویح میں شریک ان بزرگان دین یا ہمارے نوجوانوں کے نام چند نصیحتیں دل اختصار. پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع کے 20 دن میں اللہ عز و جل کی مہربانی اور کرم سے تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر عثمانی اور تفسیر باری، یہ چار تفاسیر کا مطالعہ، بالخصوص بیان القرآن کا اشارتی حوالہ ہوا کرتا تھا. آخری 10 دنوں میں یا 6 دنوں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہیں رہنے کی وجہ سے صرف 2 تفاسیر کا خلاصہ، یعنی تفسیر عثمانی اور تفسیر باری، اقتباسات آپ حضرات کے سامنے آتے رہے ہیں. اول ذکر یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان نہیں ہو رہی تھی، اشارات عرض کیے جا رہے. بعض ساتھیوں نے بڑے ہی خوشی ہوئی ان کی وہ بات سن کر، کہا کہ آپ وقت کی کیوں فکر کرتے ہیں، کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات سنتے تو اچھا تھا. مثلا 2-4 روز سے میں نے وقوع قیامت کے جتنے مناظر اللہ نے بیان کیے، صرف یہ کہہ کے خاموشی اختیار کی کہ اللہ نے یہاں قیامت کی منظر کشی کی ہے، تو ان لوگوں نے چاہا کہ قیامت کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہوں. چونکہ یہ موقع تفصیل سے آیات پر روشنی ڈالنے کا نہیں تھا، اقتدار میں اس کا مضمون کیا ہے یا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا اس کا شان نزول کیا ہے، یہ تین باتیں ملحوظ رکھ کر آپ حضرات کے سامنے اشارات رکھے جا رہے تھے. اور اس میں وقت سے بھی قید ہونے کی وجہ سے بہت احتیاط کرنے کے باوجود کبھی دیر بھی ہو جاتی رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ سننا قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں سر پہ امتیاز عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اجمالی طور پر پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پورا قرآن 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ حاضر باش ہوں. قرآن کے مضامین 4 اطراف پھیلے ہوئے ہیں. ایک کا تعلق ایمانیات سے ہے، دوسرا عبادات سے ہے، تیسرا معاملات سے ہے، چوتھا معاشرت سے ہے. بس یہ 4 پہلو پر پورا قرآن مجید منقسم ہے. کہیں اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی نفوس قدسیہ کا تذکرہ فرمایا تو اس سے توحید کی طرف ہمیں سبق ملتا ہے، جس میں ایمانیات کے ابواب ہوتے ہیں. کبھی عبادات کی طرف بلایا ہے یا کوئی نشاندہی کی ہے کہ اگر کوئی نافرمان نافرمانی کرے تو وہاں 2 مرادیں بنتی ہیں، مثلا اللہ کا نہ ماننا، الوہیت کا نہ ماننا، یا رسول کی رسالت کا نہ ماننا،
یا وقوع قیامت کا نہ ماننا، یا اتارے جانے والی کتاب کو وحی الہی نہ تسلیم کرنا، یہ چار چیزیں۔ اسی پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پورا قرآن ایک مضمون میں جمع ہے، اور وہ مضمون چار الفاظ میں ہے: ثانیات، بازار، معاملات، معاشرت۔ کہیں بند و نصیحت کی ایمانیات کی طرف بلایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا، کہا کہ دیکھو اپنے ابا کو کیا کہتے ہیں، یعنی ان معبودان باطل کی طرف سے کیوں کرتے ہو، جو نفع و نقصان کا قادر نہیں، اور ان کو چھوڑو ایک اللہ کی طرف آؤ۔ گویا یہاں پر ایمانیات کی تعلیم دی۔ اور کہیں کہا گیا تم ان معبودوں کے آگے کیوں اپنی زمین نیاز کو جھکاتے ہو، مولا کو بھول کر جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، نے ایک نطفے سے تمہیں وجود عطا فرمایا، ہماری تصویر کشی کی ماں کے رحم میں رکھ کر۔ گویا تم معبودان باطل کی طرف سر جھکاتے ہو، جن کو کوئی اختیار نہیں کسی کو پیدا کرنے کا۔ گویا اس نے عبادات کی طرف تعلیم دی گئی۔ اور کبھی کہا کہ دیکھو اپنے بچے سے حضرت لقمان نے نصیحت کی کہ بیٹا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، دوسرے یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحتوں کا اقتباس پیش کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور اپنے آپس میں بھائی چارگی سے رہنا، نہ اتفاقی نہ کرنا، کسی میں عیوب نہ نکالنا، کسی کے غیبتیں نہیں بیان کرنا، کسی پر بہتان تراشی نہیں کرنا۔ وہ ایک معاشرتی پہلو ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، ان پورے مضامین کو اللہ نے ان آیات میں جوڑ دیا۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں، جیسے آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح ایک معاملہ ہے، طلاق واقع ہوتی ہے، یہ ایک معاملہ ہے، کسی سے آپ کچھ خریدتے ہیں، ایک معاملہ ہے، کسی کو آپ کچھ بیچتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے۔ تو گویا اس کو معاملاتی پہلو کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرما دیا وَاكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ کی آیات میں کہ دیکھو تم جو بھی معاملہ کر لو آپس میں لکھ لیا کر لو، تاکہ نہ اتفاقی نہ ہو۔ تو گویا معاملاتی پہلو کو بھی اللہ نے رکھ دیا، اور انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ چار پہلو۔ پورا قرآن جس کا درس دیتا ہے انسان پر یہ چاروں چیزیں آتی ہیں، یا تو انسان ایمانیات کی زندگی گزارے، یا کفر و الحاد کی زندگی گزارے، یا آدمی عبادت گزار بن کے اللہ کا محبوب بنے، یا نافرمان بن کے اللہ کا مقبول بنے، یا پھر یہ کہ معاملات اور لین دین میں نہ اتفاقیاں پیدا کر کے آپس میں رنجشیں اور دشمنیاں پیدا کرے، یا اللہ کے احکامات سن کر معاملات کی اصلاح کر لے اور آپس میں ایک دوسرے سے متحد و متفق ہو جائے، اور معاشرتی پہلو میں جن کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں ان حقوق واجبہ کی ادائیگی کے لیے آدمی کوشاں رہے۔ بس یہ چار جملے سے یاد ہوں سے پورا قرآن یاد ہے: ایمانیات صحیح ہونا، عبادات صحیح ہونا، معاملات صحیح ہونا، معاشرت صحیح ہونا۔ بس پورا قرآن ان چار لفظوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن شریف میں غور نہیں کرتے کتنی آسان کتاب؟ یہ تو وہ مضمون ہوا جو میں پورا رمضان آپ کو منتشر انداز میں سناتا رہا، آج متفقہ طور پر خیال آیا کہ پورے قرآن کا کیا خلاصہ بنتا ہے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہر بھائی کو یہ یاد رہے کہ ہمارا قرآن کتنا پیارا اور کتنا پیارا پیغام دینے والا اور تعلیم احسن پیش کرنے والا ہے، تاکہ ہم جب کبھی کسی غیر مسلم پر اسلام کی تعلیم پیش کریں اور وہ پوچھے کہ تمہارا قرآن کیا سکھاتا ہے، تو کم سے کم یہ چار جملے تو ہمیں یاد ہوں: ہمارا قرآن ہمارے ایمان کو سنوارتا ہے، ہمارا قرآن ہمارے عبادت کے اطوار و طریق سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں معاملے کیسے کرنا ہے بتلاتا ہے، اور ہمارا قرآن ہماری معاشرتی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ جس کو یہ چار باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اللہ کرے آسان ہو جائے سمجھنا۔ دوسرا آج کی رات کا مطالعہ، اول ذکر یہ کہ آج مقرر تو ہیں حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، لیکن علالت کی بنا پر حاضری نہ ہو سکی، اور حکم بھیجا طالب علم ہیں والد صاحب کے ایک شاگرد رشید عبدالغیاث احمد، اور صبح بھی ایک قدیر صاحب عبدالقدیر صاحب ہیں، ان کے ذریعے فون آیا اثر کے وقت میں، اور کہلا بھیجا کہ آج طبیعت کی ناساوکی کی وجہ سے حاضری نہیں ہوگی، چنانچہ آپ نیابت کر لیں۔ چند جملے، اصل بات یہ ہے کہ میں اہل نہیں، نہ قرآن مجید کا خلاصہ سنانے کا اہل ہوں، اور نہ ہوں علماء اور اکابرین کی مسندوں پہ بیٹھ کے کچھ بات و ارشاد آپ کے سامنے رکھنے کا اہل ہوں۔ بہت سارے ساتھیوں نے اس رمضان میں پوچھا بھی مجھ سے کہ مصعب آپ کہاں سے پارے ہوں، حقیقت آپ کو سنا دوں، تو نے پی ہے کتابوں سے، میں نے پی ہے نگاہوں سے، فرق ہے بہت دعائے تیرے میرے پینے میں، کسی جامعہ کے میرے پاس کوئی سند نہیں، والد بزرگوار کی نظر توجہ اور ان کی مہربانی ہے جو آپ حضرات کے سامنے کبھی کچھ عرض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ دین کی صحیح سمجھ مجھے بھی ملے اور استقامت علی الدین نصیب ہو جائے۔ آج کی بہت ہی مبارک اور مسعود تاخرہ، اب شب قدر بولوں گا تو لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، مذہب متعین 27 بھی کہاں ہے؟ متعین نہیں ہے، لیکن میرے دوستو بہت ساری نشانیاں ہیں اس کی بنا پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چند نشانیاں آپ کو بھی گنا دوں تاکہ یاد رہے اور اشکالات کچھ ذہنوں سے دور ہو جائیں۔ خیال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے پاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ پاک رات کس کو کہتے ہیں؟ 3, 1, 3, 5, 7, 9۔ اب اگر آپ پوری کائنات میں غور کریں آثار اللہ میں، تو بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کا تعلق ایک سے ہو، کیونکہ ایک تو اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز جوڑ میں پیدا ہوگی، وہ طاق نہیں ہے جھکتا ہے، لہذا 21ویں سے نظر ہٹ جاتی۔ رہ گئی بات 23ویں کی، 23 کو کہتے ہیں 3، اور 3 اللہ عز و جل نے طبقات بنائے ہیں، ایک جنت کا طبقہ، ایک جہنم کا طبقہ، ایک وہ جو ان کے درمیان دیوار پر رہنے والے، اور اس کے بارے میں صرف یہ ایک روایت پائی جاتی ہے، بقیہ مضمون کہیں نہیں پایا جاتا، لہذا استدلال میں قوت نہیں آتی۔ لفظ 5 کا عدد ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ ثَابِتُهُمْ، کہ تم جب 5 ہوتے ہو تو 6 اللہ ہوتا ہے، تو مطلب 5 ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں گیا، ساتھ میں 6 لگا کر جو بنا دیا گیا، اور اگر اللہ نے 3 رکھا تو 4 بتا دیے، اور 4 رکھا تو 5 بتائے، 5 رکھا تو 6 بتائے، لیکن اس میں صرف ایک ایک دلیل ملتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی سمجھدار اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والا اگر گھوڑے دوڑا لے میدان میں تو مشکل 2-4 چیزیں نکال پائے گا، لیکن ایک چیز بڑی قوت کے ساتھ اللہ عز و جل کی جانب سے ملی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا زمین کے کتنے طبقات ہیں، قرآن حدیث کہتے ہیں کہ 7 طبقات ہیں، آسمان کے کتنے طبقات ہیں، قرآن حدیث کہتے ہیں کہ آسمان کے 7 طبقات ہیں، طواف کعبہ کے کتنے چکر ہیں، قرآن حدیث کہتا ہے کہ 7 چکر ہیں، مقام صحیح کے کتنے چکر ہیں، قرآن حدیث کہتا ہے کہ مقام صحیح کے 7 چکر ہیں، اور اگر آپ اپنے ایام کو شمار کریں تو ہفتے میں کتنے دن ہیں، 7 دن کا ہفتہ بنتا ہے اور جڑتا ہے، گویا یہ 7 کا عدد بے شمار جگہوں پر مل جاتا ہے، اس واسطے اس کو اہمیت دے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت تو حکم یہی ہے کہ آپ 21ویں، 23ویں، 32ویں، 27ویں، 29ویں کے شبوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا۔ تاہم اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئیں، لیکن اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ نشانیاں بتانے سے احتراز کرو، کیونکہ اگر کسی کو نشانیاں بتا دی جائیں تو وہ صرف اس دن کی تلاش کرے گا، اور جب اس میں کچھ آثار پائے گا تو وہ ایک دن عبادت کرے گا، باقی دنوں میں عبادت سے غفلت میں زندگی کو گزارے گا، لہذا نشانیاں معلوم بھی ہو جائیں، جیسے اللہ نے کسی کو علم کشف دے دیا، یا کسی کو اللہ آثار کے ذریعے سے بتا دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابہ ہیں ان میں سے بعضوں نے قسم کھا کے کہی، جیسا کہ 21 شب میں مولانا جلال الرحمان صاحب نے بھی بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات شب قدر تھی، پتہ کیسے چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، مجھے نیند لگی اور مجھے خواب میں دکھایا گیا شب قدر وہ رات ہے جس میں آپ اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے، لیکن جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کی ناک پر اور آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ سے ملی ہوئی پانی اور مٹی جو مل جائے وہ کیچڑ لگا ہوا ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ رات اگر دیکھی گئی تو 27ویں شب نکلی، تو اس بنا پر اس کو تقویت دے دی گئی، اور اس رات میں خصوصیت سے اہتمام کرتے ہوئے آج ختم قرآن کیا جاتا ہے، آج دعائیں کی جاتی ہیں، آج عبادات کیے جاتے ہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ تلاش کا ایک حصہ ہے، یہ قطعی نہیں کہ آج شب قدر ہے، لیکن شب قدر کی تلاش کا ایک اہم ترین جزیہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ یہ بہت مبارک رات، اب یہ رات کیسی مبارک ہے اور اس پر ایک اشکال پہلے بھی گزرا، اب بھی آپ کے سامنے آیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بعض مفسرین سے یا بعض واعظین سے سنا، اشکال دل میں پیدا ہوا کہ آپ کسی واعظ سے سنے ہوں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کا لفظ عنوان بنایا، اور اس کے بعد میں شب برات میں کہا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو برات کی رات میں اتارا، پہلے بھی آپ نے، اب آپ سن رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس پر دوسری دلیل حجت بنتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک ہے۔ دو دلیلیں ملتی ہیں، ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک دلیل ملتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ میں جتنے مقررین نے تحریر کی کیا وہ غلط تھی، یا یہ کہ اس میں کچھ شبہات ہیں یا کچھ اشکالات ہیں؟ میرے دوستو، قرآن و حدیث میں کوئی شبہ کوئی اشکال نہیں، انشاءاللہ ایک اور ایک دو کی طرح آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اس طرح ان آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمارے ذہنوں سے اختلافات کو مٹائے، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے صحیح معنی و مفاہیم ہمارے سینے میں اترے وہ اتر جائیں۔ اللہ اس کی برکتیں مجھے بھی دے، آپ کو بھی نوازے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ انتہائی مبارک رات تھی جس میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو اتارا۔ یہاں پر قید نہیں ہے، برات کا لفظ بھی نہیں آیا، قدر کا لفظ بھی نہیں آیا، لیکن حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ برات کی رات وہ ہے جس میں اللہ عز و جل فیصلے فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کا فیصلہ برات کی رات میں کیا گیا، اور جب اتارنے کا کوئی چیز کا فیصلہ آدمی کر رہا ہے، فار ایگزامپل، مثال کے لیے اگر آپ کسی چیز کی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس چیز کو بنا لیتے ہیں یا اس کو بنانا پڑتا ہے؟ تو پہلے بنا لیتے ہیں، پھر جا کے اس کا افتتاح ہوتا ہے، اور اس کے بنانے سے پہلے کچھ نقوش، کچھ جھلکیاں آپ کے ذہنوں میں پوشیدہ رہتی ہیں۔ مثلا میں گھر بناؤں گا، اس میں اتنے کمرے ہوں گے اور اتنے بڑے ہال ہوں گے، اس میں آرائش کا یہ سامان ہوگا، اس میں زیبائش کا یہ سامان ہوگا، لہذا آپ اس کو ایک نقشے پہ بکھیر دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کسی نقشے پہ بکھیر دینا، دوسرا مرحلہ نقش سے زمین کی سطح پر آ جانا، اور تیسرا مرحلہ اس کا افتتاح ہو جانا اور آپ اس سے استفادہ کرنا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اب سمجھیے، سب سے پہلے قرآن مجید اللہ کے علم میں موجود تھا، سب سے پہلے قرآن مجید اللہ کے علم میں موجود تھا۔ جیسے انجینئر کے ذہن میں ایک پلان موجود ہو، ویسے اللہ کائنات کو بنانا چاہتا تھا، قرآن مجید کو نازل کرنا چاہتا تھا، اور کیسا نازل کرنا ہے اسے معلوم تھا، لہذا اس نے ایک رات کا انتخاب کیا، اسے کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ یعنی برات کی رات۔ اس نے اس ذہنی خاکے کو، جیسے انجینئر کے ذہن میں کوئی پلان ہو اور وہ ذہنی خاکے کو کاغذ پر بکھیر دیتا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے علم سے لوح محفوظ پر اس کو بکھیر دیا، پہلا مرحلہ ہو گیا۔ تو لیلۃ المبارکہ میں ایک ہی وقت میں قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے لوح محفوظ پر اتارا، اختلاف ختم ہو گیا، اگر سمجھ ہے۔ دوسرا مسئلہ، پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے روایات کی روشنی میں کوئی آیت مکے میں اتری، کوئی آیت مدینے میں اتری، کوئی سورت مکے میں نازل ہوئی، کوئی سورت طائف کی وادیوں میں نازل ہوئی، کوئی سورت یمامہ کی طرف نازل ہوئی، اور کوئی ذوالحلیفہ کی طرف نازل ہوئی۔ ارے پھر یہ قرآن جو بکھرے ہوئے انداز میں آیا، اور کہتے ہیں کبھی دو آیتیں اتری، کبھی چار آیتیں اتری، کبھی چھ آیتیں اتری، کبھی دس آیتیں اتری، کبھی ایک رکوع اترا، کبھی ایک سورت اتری، جب اللہ کا جیسا منظور ہونا تھا منظور ہوا، یعنی وہ نازل ہوا۔ تو اب یہ ایک اختلاف اور پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تو کہہ رہے ایک وقت میں اتارا، لیکن قرآن زمین پہ آیا 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا، تو پھر اب یہ اختلاف کو کیسے رفع کیا جاتا ہے؟ یہ بھی حل موجود ہے۔ فقہاء باطن نے ارشاد فرمایا، یعنی صوفیاء کرام نے، جیسے اللہ نے علم الہی سے لیلۃ المبارکہ میں لوح محفوظ پر جمع کر دیا، جیسے انجینئر نے اپنے ذہنی خاکے کو کاغذ پہ جمع کر دیا، ویسے رب نے اپنے علم کو لوح محفوظ کی تختیوں پر جمع کر دیا ایک ہی وقت میں۔ دوسرا مرحلہ آیا لیلۃ القدر کی مبارک قدر والی رات آئی، اللہ عز و جل نے آسمان اول کے فرشتوں یعنی جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل لوح محفوظ سے اکٹھی یہ پوری قرآن لے لو۔ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے جبرائیل کے حوالے کیا گیا، لیکن حکم دیا کہ نہیں نہیں ایک وقت میں پورا نہیں اتارنا، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے، جب ہم بتائیں گے جب جانا، جتنا ہم بتائیں گے اتنا لے جانا، جس کی ضرورت ہوگی وہ لے جانا، جو ہمارا حکم ہوگا وہ پہنچانا۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا رہا، جب اللہ کا منشا رہا، جتنی آیات اللہ کے ارادے میں تھی اتنی اللہ عز و جل نے جبرائیل کے حوالے سے تھوڑا 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 کر کے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو اب بتائیے کہ اختلاف کہاں ہے، جب اختلاف نہیں رہا تو شبہات ختم ہوں گے۔ یہ ہے قرآن مجید کے نزول پر شبہات کا آنا اور اس کا اضافہ۔ دوسری بات، اس رات کو قدر والی کیوں کہا، اس رات کو قدر والی کیوں کہا؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید جو قدر والی کتاب ہے اس کو اتارا، اس لیے رات کو مقدس یعنی قدر والی بنا دیا، باعزت بنا دیا، شرف والی بنا دیا، اور اس کو انتہائی عظیم اور قیمتی بنا دیا۔ اور قیمتی وہ چیز ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے۔ مثلا میرے پاس ایک الماری ہو، اس کی میرے پاس کیا اہمیت؟ میرے پاس ایک صندوق ہو، میرے پاس اس کی کیا اہمیت؟ صندوق کی، الماری کی، میرے لاکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اسی لاکر میں، اسی الماری میں، اسی صندوق میں ایک ہیرا رکھ دیا جائے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے قدر کی رات کو اتاری تھی، لیکن یہ بے اہمیت تھی، لیکن اللہ نے اس کو اہمیت والی بنانا چاہا تو اس کے اندر ایک ہیرا قرآن مجید بنا، لہٰذا قدر والی ہو گئی، عزت والی ہو گئی، شرف والی ہو گئی۔ دوستو یاد کرو، اگر قرآن قدر والی رات میں اترے تو رات قدر والی ہو جائے، جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ کتنا قدر والا ہوگا، جس دل میں قرآن آ جائے وہ کتنا قدر والا ہوگا۔ ہمارے اندر اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اس کی وقعت ختم ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ علوم قرآن کے جاننے والے کی، عالم دین کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا ہم سے اگر کبھی کوتاہی اور کبھی لغزش ہو جاتی ہے تو فوری معافی مانگ لینا چاہیے کہ انتہائی بے ادبی ہے، کیونکہ قدر کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور اس قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے، جس کے پاس قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی خرید لیتا ہے۔ میرے پاس ہیرا ہوگا، میں اس ہیرے کے دم خم پر کچھ بھی خرید لوں گا۔ میرے پاس قدر آئی، رب ذوالجلال نے بھجوائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اور بتلایا کہ لوگوں یہ قدر والی رات ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کرو اور اس کے اندر اپنے آپ کو عبادات میں لگاؤ۔ اس لیے کہ شیخ تابعی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر شب کو شب قدر بنا دیتا، لیکن تم لوگ اتنے بے قدرے ہو کہ شب قدر کی بھی اہمیت کو گنوا دے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان کی عزتیں ہوئی، یعنی صحابہ کو دیکھو، انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ سجایا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ادھر آیات اترتی، رب ذوالجلال کا پیام آتا، دو جہاں کے سردار کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیام سناتے، ادھر عمل شروع ہو جاتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ ادھر آیتیں اتری، ادھر کہتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے آدمی نالیوں میں، ندیوں میں پانی کو بہتا دیکھتا ہے۔ ادھر قرآن اترتا تھا، ادھر عمل ہوتا تھا، اللہ ان کے مقامات کو بلند کرتا چلا جاتا تھا، ان کو رفع درجات عطا فرماتا تھا، اپنے فضل خاص سے ان پر نظر کرم فرماتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حجاز کی آیتیں اتری، کیا کہا؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن۔ جب یہ آیتیں اتری، ایک منادی نے ندا لگائی اور کہا کہ ایمان والوں کہاں غفلت میں پڑے ہو، ایک بیان تو سنو۔ دو جہاں کے سردار نے سنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایل سی بن کر میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، قرآن کی آیات بات اتری، کوئی مؤمن مرد، کوئی مؤمنہ عورت بے حیا نہ بن جائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، لوگوں کے سامنے چادر کے بغیر نہ نکلے، اپنے کاندھوں پر چادر ڈال لے اور اس چادر کے اندر اپنے چہرے کو چھپا لے، الا یہ کہ اگر محرم ہو تو چہرہ کھول سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا درست و جائز نہیں۔ ادھر آیت اتری، کہتی ہے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا، جب تک پردے کا حکم نہیں تھا میں گھر سے سودا لینے کو چلی تھی، بازار کی گلیوں میں سودا خرید رہی تھی، میرے کانوں نے یہ آواز سنی، میں نے اپنے آپ کو دیوار سے چپکا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قدم آگے بڑھے، رب جلجلال کے حکم عدولی ہو جائے اور اس لمحے میں میری موت آئے، بے ایمانی کی حالت میں رب کے سامنے پیش ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اسی دیوار سے چمٹی رہوں تا وقت کے مجھ پر کوئی چادر ڈالنے والا چادر ڈال جائے۔ ادھر قرآن اترتا تھا، ادھر عمل ہوتا تھا۔ میری امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کیا کہا ایک صحابی نے، پوچھا ہمارے آقا کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے زلف مبارک تو دیکھی پیچھے سے، آپ کے پشت مبارک تو دیکھی پیچھے سے، آپ کا شکم مبارک تو دیکھا نظریں چرا کر، آپ کے پائے اتھر تو دیکھے دیکھنے کو جی چاہا، آپ کے ہاتھ مبارک دیکھ لیے، لیکن چہرے کا عجیب رعب تھا، دیکھنے کی حاجت ضرور تھی، تمنا ضرور تھی، اتنا جی چاہتا کہ آقا کے چہرے کو دیکھتا رہوں، لیکن ایک رعب تھا نبوت کا، ایک رعب تھا رسالت کا، ایک رعب تھا قرآن مجید کا، ایک رعب تھا ایمان کا، ایک رعب تھا نور الہی کا، ہم نے اپنے آقا کے چہرے کو گھڑی بھر کر کے بھی نہیں دیکھ پایا، یعنی خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، کہیں ہمارے بارے میں قرآن میں کوئی آیت میں نازل ہو جائے، ہم اتنا گھبراتے تھے۔ اب ہمارے دل میں یہ تمنا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا تو ہم کیا بتائیں، اما آپ بتا دیجئے کہ دو جہاں کے سردار کا کیسا چہرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کیسے تھے، آپ کا کردار گھرانے والوں کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے، یہ وہ بول رہی تھی، میں نہیں بول رہا، احمق صحابی کو میں نہیں بول رہا، کیونکہ لفظ کا پورا واضح کرنا ضروری ہے، اس لیے بول رہا ہوں، کیونکہ وہ ام المؤمنین ہیں، اپنے بیٹے کو جس طرح چاہیں کہیں، انہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا احمق، قرآن نہیں کھولتا، قرآن نہیں پڑھتا، میں نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کأنہ خلقہ القرآن، وہ تو پورا قرآن مجید تھے۔ دو جہاں کے سردار ادھر آیات اترتی، ادھر عمل کر کے دکھاتے، تو قرآن مجید کی عملی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، 3 دن میں قرآن مجید سن لیا، اس کے بعد قرآن کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، 5 دن میں قرآن مجید سن لیا، اس کے بعد قرآن کی کوئی حاجت نہیں، اور 7 دن میں یا 10 دن میں قرآن مجید سن لیا، اس کے بعد کوئی حاجت نہیں، یا 20 دن میں قرآن مجید سن لیا، اس کے بعد کوئی حاجت نہیں، یا 27 دن سب کے بعد 28 دن میں تراویح میں حاضری ضروری اور لازم نہیں۔ میرے دوستو، ہم سے یہ غفلت ہو رہی ہے، اس غفلت سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے ہی ہماری زندگی نافرمانیوں میں، بدعملیوں میں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے ویسے ہی گزر رہی ہے۔ جو چند لمحے ہمیں ملے ہیں، غنیمت کا موقع ہے، بہت مبارک ساعتیں ہیں، اگر اتنی قیمتی ساعتوں اور اتنی اہمیت والی راتوں کو بھی ہم نے گنوا دیا اور اپنے ہاتھوں سے جانے دیا، تو ہم سے زیادہ کون حقیر ہوگا، ہم سے زیادہ کون ذلیل ہوگا، اور ہم سے زیادہ بے قیمت و بے وقعت کون ہوگا؟ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ میں نے ایک شعر سنایا تھا شاعر مشرق کا، ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں غالب رکھے گا، تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مغلوب، آج ہم ذلیل، آج ہم بے عزت، آج ہم رسوا، آج ہم مالی اعتبار سے پریشان، آج ہماری جانیں محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمارے گھرانے محفوظ نہیں، ہماری بیویوں کی عزت محفوظ نہیں، ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی عزت محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی قرآن سے غفلت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا مقدر ہے، اور اگر ہم نے اس قرآن کو تھام لیا، جیسے صحابہ نے تھاما تھا تو عزت ہمارا مقدر ہے، اب تو سمجھ جاؤ کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا، تاکہ تمہیں بتائے عزت کس راستے میں ہے، سرفرازی کس راستے میں ہے، دنیاوی برکات کس راستے میں ہے، دینی برکات کس راستے میں ہے. نہیں دیکھتے رمضان میں تمہاری روزیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نہیں دیکھتے انوار کے کیسے یعنی نور ٹپک رہے ہیں، کسی چہرے کو دیکھو چہرہ نورانی نظر آتا ہے، کسی شخص کی طرف دیکھو، پہلے دیکھتا تو جینا کرتا کہ اسے اور دیکھتا، لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں آئی، اس کا روزے دار ہونا معلوم ہوا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے نور سامنے نظر آیا، یہ دکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نور بڑھ گیا. کسی دوست سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے پورا رمضان سج پہ آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑا نورانی معلوم ہوتا ہے. میرے دوست، ہنسنے والی بات نہیں، مذاق کی بات نہیں، حقیقت ہے کہ نور واقعتا اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے. یاد رکھو، یہی وہ نور ہے. کل میدان محشر ہوگا، رب ذل جلال فیصلہ فرما رہا ہوگا اور کہے گا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، تو وہ نور ایمان والوں کے سامنے ہوگا، وہ نور ایمان والوں کی داہنی جانب ہوگا. اس نور کی روشنی میں پل صراط کو آگے کریں گے، یعنی ختم فرمائیں گے اور جنت کی طرف چلیں گے. اور اپنے دائیں کا جو نور ہوگا وہ منافق چرانا چاہے گا، تو اس سے پلٹ کے کہیں گے کہ ذرا پیچھے تو پلٹ، وہ پیچھے پلٹے گا، آپ ایک راستہ طے کر لیں گے. وہ کہے گا ذرا ٹھہر تو صحیح کہ دنیا میں میں تیرا رفیق تھا، دنیا میں میں تیرا دوست تھا، دنیا میں میں تیرے کام آتا تھا، آج میں انتہائی پریشانی میں ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں امیر غاروں میں جانے والا ہوں، کاش کہ تو تھوڑا ٹھہر جاتا، تیری اس نور کی روشنی میں میں بھی آگے چل جاتا، مجھے بھی جنت کا کچھ حصہ مل جاتا. وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ نور تو ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں، اگر تم دنیا کے اندر اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو روزوں کے ذریعے سے ملتا تھا، جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ملتا تھا، جو ذکر کی حلاوت کے ذریعے سے ملتا تھا، جو نماز کی عبادت کے ذریعے سے ملتا تھا، جو سحری کھانے کی وجہ سے ملتا تھا، جو افطار کرنے کرانے کی وجہ سے ملتا تھا، جو تراویح میں کھڑے رہنے سے ملتا تھا، جو قرآن مجید سننے سے ملتا تھا، تم نے وہ نہ کیا، ہم نے کیا، اللہ نے دیا، تم نے نہ کیا، اللہ نے روک لیا، اب ہم کیوں دیں جب رب تمہیں نہیں دینا چاہتا، لہذا تمہارے لیے ذلت مقدر ہے. میرے دوستو، یاد رکھو، دنیا میں چہرہ نورانی بنایا، آخرت میں اسی نور کو پل صراط کا رہنما بنایا ہے. اگر دنیا میں اس نور کی قدر نہیں کرو گے تو پھر تو قدر ہوگی، یہ قدر دانی والی رات. اور اگر اس قدر میں بھی ہم بے قدرے رہ گئے تو پھر علم چندہ کے بے سرفانی کر تو عمل نیز سے نادانی. اگر آپ کے پاس علم بہت وسیع ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو یہ علم بیکار ہوگا. بلکہ بعض آگے اشعار میں امام سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جانور کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئی. علم تو مل گیا، رمضان کے بارے میں ساری فضیلتیں سب کو معلوم ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے کسی گدھے پر اس کی پیٹھ پر کتابیں رکھ دی گئی ہوں، تو کیا جس گدھے پر آپ کتابیں رکھ دیں اس کو عالم کہیں گے، یا اس کو حافظ قرآن کہیں گے، یا اس کو محدث کہیں گے، یا اس کو معذب کہیں گے، یا ادیب کہیں گے، یا مقدس کہیں گے؟ کچھ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ بس اس کے اوپر چند کتابوں کا بوجھ ہے اور کچھ نہیں. ہمارا بھی حال یہ ہے، ہمارے کاندھوں پر معلومات کا بوجھ ہے، معمولات کا ہماری زندگی میں کوئی داخلہ نہیں. تو معلومات اہمیت کی حامل نہیں ہے جس زندگی میں معمولات نہ ہو. معلومات اگر معمولات کے روپ میں سامنے آئیں، سمجھو کہ وہ زندگی نورانی ہے، وہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، وہ زندگی آخرت میں کام آنے والی ہے، ورنہ پھر ہماری زندگی بے فیض ہے، اور پھر یہاں بھی ہمارے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، وہاں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہو جائے گی. ایسی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ آیا، میرے آقا دو جہاں کے سردار، سنہری جالی میں آرام کرنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عشق من النار. ارے اس کا پہلا دہا رحمتوں کو ڈھونڈنے اور لوٹنے کا ہے، اور اس کا دوسرا دہا مغفرتوں کو جمع کر لینے کا ہے اور اللہ کی جانب چلے جانے کا ہے، اور تیسرا دہا جو اللہ تم پر رحم کر کے تمہیں جہنم سے بری کر دے، وہ ایسا عظیم الشان دہا ہے. لیکن اس دہے کی ہمارے پاس قدر یہ ہے کہ ہم لاڈ بازار میں، ہم چار مینار میں، ہم شالی بنڈے میں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کپڑے عید کے لیے خریدنا ہے، اس لیے کہ کچھ ہمارے زیورات خریدنے ہیں، اس لیے کہ کچھ چپلیں آ جائیں. میرے دوست، چپل، زیور اور لباس میں تو عمر ساری گزر رہی ہے. نہیں دیکھتے دو جہاں کے سردار کا نوازا ہے. اما فاطمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں عید کی رات آئی، میرا بچہ حسن اور میرا بچہ حسین میرے لباس سے چمٹ گیا اور میرے کپڑوں کو اور میرے جسم کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے، اماں وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں انصار کے بچوں کو، انہوں نے عید کی پوری تیاری کر لی ہے، ان کے یہاں تو بڑا اچھا لباس ہے، بڑا عمدہ لباس ہے، خوشبودار بھی ہے، معطر بھی ہے، دیکھنے میں بڑا ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت ہے، جب وہ پہنیں گے تو وہ کتنے خوبصورت لگیں گے، اماں ذرا ہمیں بھی تو ہمارے جوڑے دکھا دو، کل نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی عیدگاہ کو جائیں گے تو گانا ادا کرنا پڑے گا، تو ان بچوں کے سامنے کیا ہماری ذلت نہیں ہوگی، کیا ان بچوں کے سامنے ہماری عزت نہ چلی جائے گی اور ہماری رسوائی نہ ہو جائے گی؟ تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، بچوں عزت تو قرآن سے ہے، عزت تو تقوی سے ہے، عزت تو طہارت سے ہے، عزت تو تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے، عزت لباس سے نہیں، عزت زیورات سے نہیں، عزت تمہارے پہننے کی چیزوں سے نہیں، بلکہ عزت تو قرآن کے پکڑنے اس پر عمل کرنے سے ہے۔ جب نصیحت کر رہی تھی کہتی ہیں، خود راویہ ہیں کہتی ہیں، میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم گیا، وہ یاد آیا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ ایک وقت آئے گا تمہارا باپ بھی نہ ہوگا، ان معصوم حسنین کا باپ بھی نہ ہوگا اور نہ تم دنیا میں ہوں گی، یہ بچے یتیم کہلائیں گے، یہ بچے یسیر کہلائیں گے۔ یاد کرو، یاد دلایا وہ لمحہ، میں دیکھ رہا ہوں کربلا کی وادیوں میں اس بچے کو کہ اس کا دھڑ بے کفن کے دست تدفین کر دیا جائے گا۔ پتا ہے یہ لباس کے بغیر بھی ہم زمین بوس ہو جا سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ہمیں کفن بھی نصیب نہ ہو، ہم دنیا میں تو بڑے لباسوں کا اہتمام کریں لیکن ان باتوں کا اہتمام نہ کریں جن کو اللہ نے فرمایا یہ تقوی والا روزہ ہے، یہ تقوی والا مہینہ ہے، یہ تقوی والا قرآن ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، یہ وہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کے لباس آراستہ کر کے دیتا ہے، یہ وہ ہے جو تمہاری آخرت کے لباس تمہیں زیب تن کرتا ہے، تمہارے تقوی کے لباس سے تم کو آراستہ کرتا ہے، تقوی کے لباس سے تمہیں پیراستہ کرتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان تھا، قرآن کی آیات کی تفسیر تھی، ہم نے سب بھلا دیا، اور وہ راتیں جو ہماری عبادتوں میں کٹنی چاہیے تھی، مولا عز الجلال کو راضی کرنے میں کٹنی چاہیے تھی، اور مولا عز الجلال کو راضی کرنے میں لگنی چاہیے تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اپنانا تھا، ان کا اسلوب اپنی زندگی میں لانا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کرتے، ہم اپنا وقت بازاروں میں لگاتے ہیں۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا، سب سے بہترین جگہ تمہیں بتا دوں، فرمایا اگر تم جنت کے ٹیلوں پہ گھومنا چاہتے ہو، عرش معلیٰ کے سائے میں آرام سے رہنا چاہتے ہو، اس وقت کس وقت جب رب ذوالجلال اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، میزان عدل سامنے قائم ہوگا، اور اس صورت میں کہ اللہ جلال سے حساب لے رہا ہوگا، ایک ایک پانی کے بوند کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا کہ ہماری اس نعمت کا ناجائز استعمال کیسے کیا، آنکھوں کی نعمت دیکھی ناجائز استعمال کیسے کیا، کانوں کی نعمت دیکھی ناجائز استعمال کیسے کیا، زبان کی نعمت دیکھی ناجائز استعمال کیسے کیا، دل کی نعمت کیوں ہم نے دی تھی تاکہ ہم اس میں آتے، ہمارے حبیب کی محبت اس میں آتی، تم نے کس کس کو اس دل میں بسا لیا، کبھی مال کو بسا لیا، کبھی معشوقاؤں کو بٹھا لیا، اور کبھی دنیا کی عورتوں کو اس میں جما لیا، ارے یہ دل تو اللہ کے اترنے کی جگہ تھی، یہ دل تو قرآن مجید کے آنے کی جگہ تھی، یہ دل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے آنے کی جگہ تھی، نہ اس میں آقا کی محبت آئی، نہ اس میں قرآن آیا، نہ رب ذوالجلال آیا، نہ اس کے نوری صفات آئے، نہ کوئی اور صفت اس کے اندر داخل ہوئی، پھر کیا ہوا، یہ دل سخی ہو گیا، بدبخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے رمضان کی بھی قدر نہ کی، مولا پوچھے گا تمہیں ہم نے دل دیا تھا، امانت تھی اس کا کیسے استعمال کیا، صحیح کیا تو اچھا ہے انعام ملے گا، نہ کیا تو امانتوں کا غلط استعمال کی پوچھ ہوگی۔ اس موقع پر جب رب اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں اگر تم چاہتے ہو عرش معلیٰ کے سائے میں ٹہلو، نور کے ممبروں پر بیٹھو اور وہاں کی کرسیوں پر آرام سے ٹیک لگا کے دیکھو اس منظر کو کہ رب کس پر انعام کر رہا ہے، رب کس پر جلال کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یاد رکھو وہ سب سے قیمتی جگہ جنت کے باغ۔ جنت کے باغ، وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے یہ، یعنی میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کی جالی ام عائشہ کے روضہ، یعنی جو حجرہ تھا، حجرہ مبارک کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، کہا یہ سب سے پہلے جنت کی پگڑی، اور کہا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ بیت اللہ، یہ جنت کی ٹکڑی. اس کے بعد کہا اگر آدمی یہاں آنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے گھر کی سب سے قریب کی مسجد جنت کا ٹکڑا ہے. جو اس میں اپنے آپ کو بٹھائے گا رب اس کو عرش کے سایوں میں بٹھائے گا. جو اس میں اپنے آپ کو بٹھا کر رکھے گا اور یہاں کچھ مشقت اٹھائے گا, اس میں کچھ پیروں میں تکلیف ہوگی, کچھ جسم دکھے گا, کچھ پیٹ اکڑے گی, اگر اس تکلیف کو برداشت کرے گا وہاں بیٹھنے کو آرام دہ کرسیاں ہوں گی, وہاں تخت لگائے جائیں گے, وہاں تکیے لگائے جائیں گے, آرام سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے مذاکرہ کرو اور رب کے جلال و جمال کا مظاہرہ کرو. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ, میں تمہیں بتاؤں, دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو اس دنیا کے اندر سب سے مبغوض جگہ اللہ کو کون سی ہے؟ جانتے ہو اس دنیا کے اندر شیطان کے اڈے کون سے ہیں؟ جانتے ہو اس دنیا کے اندر جہنم کے طبقات کے حصے کون سے ہیں؟ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اپنی ضرورتوں کو جانا چھوڑ دو گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ بازار ہیں, وہ بازار ہیں, وہ بازار ہیں, یہ شیطان کے اڈے ہیں, یہ جہنم کے حصے ہیں. فرمایا جس نے اس میں اپنے آپ کو لگایا اس نے جہنم میں اپنے آپ کو لگایا, جس نے مسجد میں اپنے آپ کو لگایا اس نے جنت میں اپنے آپ کو لگایا. اب تمہارے سامنے مسجدیں بھی ہیں, چاہو تو اسے ویران کر لو, اور تمہارے سامنے بازار بھی ہیں, چاہو تو اسے ویران کر لو. اب تمہیں اختیار دے دیا, تمہاری مرضی. میں نے حدیث سنائی, عمل نہ کرنا, کرنا تمہارے اختیار. اللہ کرے کہ ہم جنتوں کے دائروں میں آ جائیں اور مساجد تو آباد کرنے والے ہو جائیں. میری کچھ بات کسی کے پلے پڑ جائے تو ایک آدمی بھی اس مجمع میں سے ہدایت پر آ جائے, مجھے امید ہے کہ میرا رب اس کو میرا شفاعتی بنائے گا, یا یہ کہ اس کی عبادت کی وجہ سے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا. اس امید کے تحت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ عز و جل مجھے بھی توفیق دے کہ جب تک زندگی بسے ایمان کی اسلام کی زندگی دے, اور جب موت کا وقت آئے تو سب کو مولا ایمان کی موت نصیب فرمائے. تو میرے دوستو وقت خالی ضائع کرنے کا نہیں, اور نہ ہی یہ وقت ہماری تقریروں کا ہے, واعظوں کے وعظ کا ہے, یہ وقت رب کو منانے کا ہے. اللہ عز و جل ناراض, یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی دیر تک آپ سے گفتگو کروں, میرا منشا یہ تھا کہ صرف چند باتیں اور جو تفسیر میں خلاصے کے طور پر تھی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. یا یہ ارادہ تھا کہ بہت مختصر الفاظ میں جو ایک اشکال برات اور قدر کی رات میں آیا ہے اس کو رفع کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا, لیکن پتہ نہیں اللہ نے دل میں بات ڈال دی, ہو سکتا ہے اس میں کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے یا میرے ہی لیے اللہ اس کو نجات کا سبب و ذریعہ بنا دے. بہرحال چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی مختلف پیراؤں میں, بہت ممکن ہے موضوع سے مختلف رہی ہوں اور موضوع پر قائم نہ رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات بھی اس میں ہمارے لیے مفید مطلب رہی اور وہ ہماری نجات کا سبب بن گئی تو وہ بہت قیمتی تھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا, رب ارحمهما كما ربيانا صغارا, رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اخواننا ورقاب اخواتنا ورقاب اولادنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آن الفحشة في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارزقنا بكل ألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالتاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء. اللهم بالصاد صبرا، وبالضاد ضياء، وبالطاء والصنا طوبا. اللهم اسقنا من طوبى، اللهم اسقنا من طوبى لا نضمع بعدها ابدا. اللهم بالضاء ظفرا، اللهم وبالعين علما نافعا، وبالغين غنى واسعا. اللهم بالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كرابا، وباللام لطفة، وبالميم موعظة، وبالنور نورا، وبالهاء هداية، وبالباب بذلا، وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إنك تقول في كتابك الحكيم: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس السلام المؤمن، يا مهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا خالق البارئ المصبر، يا غفار يا قهار، يا غفار يا قهار، يا ستار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض، يا باسط يا قابض، يا رافع يا معز، يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكم، يا عدل اللطيف الخبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور الشكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مقيت، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا باسع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا باعث، يا شهيد الحق، يا متين القوي، يا متين البلي، يا حميد يا محصي، يا مجدي يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، يا ماجد يا ماجد، يا واحد يا احد، يا فرد الصمد، لا متخذ صاحبة ولا ولد، انت الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بالي يا متعال، يا بر السباب، يا منعم يا منتقم، يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا مقتض يا جامع، يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار، يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع، يا باقي يا بارئ، يا رشيد يا صبور، يا حنان يا منان، يا قدير رب جل جلاله، هي الأسماء الحسنى لك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق. اي اللهم ارقنا هوكم عاف فرما، اي اللهم ارقت هوك درد درد فرما، اي كريم كرمك معاملة فرما، اي رحيم رحمك معاملة فرما، اي عفو عافيتك معاملة فرما، اي غفار مغفرتك معاملة فرما، اي ستار همارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اي رب رب ربوبیتك معاملة فرما، اي رحمان رحمك معاملة فرما، اي رحيم رحمك معاملة فرما. اي الله آپ بڑے رحمان ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے عفو ہیں، اے اللہ آپ بڑے درگزر کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی کیا صفات بیان کریں، ہمارے آقا نے ہمیں سکھا دیا، کہہ دو: اللہم لا امسی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک،
اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. مولا بے شمار قدرتوں کے آپ مالک ہیں, بے شمار کمالات کے آپ قادر ہیں. اے اللہ آپ قدرتوں والے, آپ کمالات والے, آپ نورانیت والے, آپ سراپا نور. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں معاف فرما, ہماری چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دے, ہماری بڑی غلطیوں سے طرف نظر فرما لے. اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کرنے پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو پکڑنے پہ آئے تو تیرے بندے عاجز ہیں. اے اللہ ہم بے بس ہیں, اے اللہ ہم بے بس ہیں, تیری قدرت کے سامنے ہماری کچھ نہیں چلنے والی. اے اللہ اپنی قدرت کو رحم کے ساتھ ہماری طرف مبذول فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ستاریت کا معاملہ فرما, ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما, عطاءیت کا معاملہ فرما, خیر کا معاملہ فرما, خیر دنیا بھی عطا فرما, خیر عمر بھی نصیب فرما, جنت کی نعمت عطا فرما, تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جامع کوثر کفینہ نصیب فرما, ان کو مقام محمود عطا فرما, ان کی شفاعت نصیب فرما, ان کی شفاعت میں ہمارا حصہ نصیب فرما, ان کی ہر خیر کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما, انہوں نے جس شرور سے پناہ مانگی ہماری بھی حفاظت فرما. مولا ہم پر رحم فرما. اے اللہ آج ہم ذلیل ہو گئے, اے اللہ آج ہم رسوا ہو گئے, اے اللہ ہم آج بے عزت ہو گئے, اپنی بلا ملیہ ہے, اپنے گناہ ہیں. اے اللہ آپ کا کوئی قصور نہیں. اے اللہ آپ نے پھر بھی ہم پر احسان کیا, ہمیں سلامت رکھا, ہم پر عذاب راضی نہیں کیا. اے اللہ جیسے آپ نے اتنا کرم کیا مزید کرم فرما دیجئے, رحم کر کے ہمیں معاف فرما دیجئے, رحم کر کے ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بوڑھیوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نوجوان عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما, راستی نصیب فرما, صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما, قرآن کو سیکھنے کی سعادت دے دے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. رات کے اندھیروں میں اس بات سے گناہ کیا کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, دن کے اجالوں میں یہ سوچ کے گناہ کیا کہ کوئی دیکھا تو کیا کر لے گا. مولا آپ دیکھ رہے تھے, آپ کے فرشتے دیکھ رہے تھے, چاہتے تو ہم پر عذاب نازل کر دیتے, مگر مولا آپ نے رحم کیا, رات کے اندھیروں کو بھی چھپایا ہے, جن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی چھپایا ہے. اے اللہ ایسے پردے ڈالا کہ ہماری عزتیں کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نیلام نہیں ہوتی. مولا کل قیامت میں اس رسوائی سے بھی بچا لے, اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا لے. اے اللہ اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا لے. اے اللہ ہم سے کوئی حساب نہ لے, مولا ہم سے کوئی حساب نہ لے, مولا ہم سے کوئی حساب نہ لے. ایک قطرے خون کا حساب نہیں دے سکتے, ایک قطرے پانی کا حساب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. اے اللہ نہ آنکھوں کی ہم نے حفاظت کی, نہ کانوں کی حفاظت کی, نہ زبانوں کی حفاظت کی, نہ دل کی حفاظت کی, نہ ہاتھ پیر کی حفاظت کی, نہ پیٹ کی حفاظت کی. اے اللہ ہر طرح کا حرام ہم کھاتے رہے, ہر طرح کا حرام ہم دیکھتے رہے, ہر طرح کا حرام ہم سنتے رہے, ہر طرح کا حرام ہم کرتے رہے. مولا تو دیکھ رہا تھا لیکن تو نے پکڑا نہیں. تیرا رحم ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تیری مہربانی ہے. مولا جیسے تو نے اتنا مہربانی فرمائی ویسے کچھ اور فرما دے, اس قدر کی رات میں ہماری قدر فرما لے, ہمیں بے قدرہ نہ بنا دے, ہمیں ذلت سے بچا لے, رسوائی سے بچا لے, بے عزتی سے بچا لے. ہمارے مانوں کی حفاظت فرما, ہمارے جانوں کی حفاظت فرما, ہمارے انکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے آفاق کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, جہاں رہتے ہوں حفاظت فرما, جس حال میں ہوں ان کی حفاظت فرما, جس ملک کے ہوں حفاظت فرما. اے اللہ جو کلمے والا جس مصیبت میں ہے اس کلمے والے کو اس مصیبت سے نکال دے. مولا تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں کن غاروں میں چھپے ہیں, پتہ نہیں کن ریگستانوں میں پڑے ہیں, پتہ نہیں کن غربت کی وادیوں میں ڈھکیلے گئے ہیں. مولا کیسا فقر ان پر مسلط ہے ہمیں علم نہیں, کیسی بھوک ان پر سوار ہے ہمیں پتہ نہیں, کیسا لباس ان کا پھٹا ہوا ہے ہمیں علم نہیں. مولا ان بے قدوں کا سہارا بن جا, انہیں لباس پہنا دے, انہیں رزق عطا فرما دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, شیطان کے شر سے حفاظت فرما, نفس کی مکاری سے حفاظت فرما, بے عزتی سے حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا آج ہم پہ چڑھ دوڑی ہے, پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہے, مولا ہم کیا بتائیں تو کہاں ہے؟ مولا تو تو ہمارے دل میں ہے، ہماری شہرت سے قریب ہے، ہماری مسجدوں سے ہمیں پکار رہا تھا، مگر مولا ہم ہی نے غفلت میں اپنا وقت کاٹا ہے۔ اے اللہ تجھ سے ہم ہی بچھڑے ہیں، تو ہم سے نہیں بچھڑا، تو راتوں میں نہیں عقیدہ لگاتا تھا، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا تو مانگ لے دے دوں گا، ہم نے نہیں مانگا مولا، ہمارا قصور تھا، آج آگے مولا معاف کر دے، ان بچوں کے تو پہل معاف کر دے جو ننھے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان بوڑھوں کا واسطہ، اے اللہ تو نے کہا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، بوڑھوں کے سفید بالوں کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے گرنے سے نیچے گرنے سے پہلے ان کی مغفرت نہ کرتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، مولا ان کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ذلت کے عمیق غاروں سے نکال کر عزت کی بلندیاں نصیب فرما دے، غربت کے عمیق غاروں سے نکال کر تقوی والا غنا نصیب فرما دے، اے اللہ ہم میں جو مالدار ہیں انہیں آخرت بنانے کی سعادت دے دے، اس مال کو ذریعہ بنا کر جنت کا خریدنے والا بنا دے، اے اللہ تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے ایمان کو ایمان کی توفیق دے کر کلمے کا کام لے سکتا ہے، مولا ہم تو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، ہم سے بھی کلمے کا کام لے لے، دعوت کا کام لے لے، اسلام کا کام لے لے، بعض نصیحت کا کام لے لے، ہمیں بھی دین پر چلا دے، ہمارے بچوں کو بھی دین پر چلا دے، ہمارے بوڑھوں کو بھی دین پر چلا دے، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو وہ درگاہ بتا دے کہ وہاں رحم ہوتا ہو، اے اللہ تو نے دعائیں نہ قبول کی تو وہ جگہ بتا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوں، مولا ہمیں نہیں پتا اور ہم کسی غیر کے آگے اپنی زمین نیاز نہیں جھکانے والے، مولا آج تو راضی ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہم میں بہت سے مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے بہت سارے رتوا ہو چکے، اے اللہ ان کی عزتیں واپس لوٹا دے، اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ظلمن بند کیے گئے ہوں یا کسی جرم کی وجہ سے بند کیے گئے ہوں، اگر مولا انہوں نے جرم کیا تو ان کے جرم کو معاف فرما اور انہیں آزادی نصیب فرما، اے اللہ اگر وہ ظلمن بند کیے گئے ہیں، اے اللہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لے اور انہیں راحت نصیب فرما، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم میں کتنے بچے تھے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مولا ان بچوں کا واسطہ جنہوں نے کوئی گناہ کیے بنا تیرے پاس حاضری دی ہے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا، اے کریم آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا، اے رحیم آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا، اس مقام سے بامراد بنا دے، اے اللہ اس مقام سے ہمیں باعزت بنا دے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کا قید نصیب فرما دے، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت نصیب فرما دے، اے اللہ جو بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو روزیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں روزیاں نصیب فرما، جنہیں روزیاں ملی ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جن کو برکتیں بھی دی ہیں انہیں تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو متقی بنا، ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ جو رمضان کی تعادتیں آپ نے دی ہم نے بڑی ناقدری کی، اے اللہ رحمت کا دہا بھی گزر گیا، مغفرت کا دہا بھی گزر گیا، استنار کے دہا کے کچھ لمحے باقی رہ گئے، مولا ہم تو غفلت میں پڑے رہے، تجھے پکارا نہیں، تجھے یاد کیا نہیں، مولا آج بھی معاف فرما دے، اب آگے تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی جھولیاں دراز کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم پر رحم کا فیصلہ فرما دے، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں جو بیمار روزے نہ رکھ سکے اپنے فضل سے ثواب عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی میں گر کر روزوں کو چھوڑ دیا، مولا ان کی پریشانیوں سے ان کو نکال دے اور روزوں کی سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے قرضوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہماری روزیوں کو اپنے خزانے سے عطا فرما، اس میں برکتیں اپنے فضل سے عنایت فرما، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما، اے اللہ حساب ہمارا نہ لینا، مولا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما دیجئے، قرآن مجید کے سنانے اور سننے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کام کے لیے ہمیں کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ قرآن سنا گیا، اے اللہ جو کچھ قرآن پڑھا گیا، ممکن ہے انسان غلطیوں کا کپا اور پتلا ہے، اے اللہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی، جہاں رونا تھا رونا نہ آیا، جہاں خوشی تھی ہاتھ پھیلانا نہ آیا، اے اللہ جہاں غلطیاں ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، نیتیان سے غلطی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، کچھ حصہ اگر جان بوجھ کے چھٹا تب بھی معاف فرما دے اور اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ ایسا حافظ بنا جیسے قرآن کو تو نے دو جہاں کے سردار کے سینے میں محفوظ کر دیا تھا، اے اللہ ہمیں بھی ایسا حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ پکا حافظ بنا، عامل قرآن بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پر ہمیں جما دے، استقامت نصیب فرما دے، ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ ہر طرح کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم بہت چھوٹے تھے، بولنے کی طاقت و صلاحیت نہیں تھی، ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، آج وہ بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، ہمارے لیے محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، مولا آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے، اے اللہ اپنے فضل سے ان پر رحم فرما، اپنے کرم سے ان پر مہربان ہو جا، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، ان پر ربوبیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی لغزشوں سے سر پہ نظر فرما لے، مولا آج وہ بوڑھے ہیں خدمت کی انہیں ضرورت ہے، مولا اولاد کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ان کی خدمت کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کی سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، اے اللہ وہ دعاؤں کے اگر محتاج ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور کا گڑھا بنا دے، اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ان کے انعام جنت سے نواز دے، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع بنا دے، اے اللہ جنہیں مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، تیرے فضل سے پہلے ان کی مغفرت ہو چکی، مولا انہیں درجات دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہم سب کو حضور کا پڑوس نصیب فرما دے، جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے آقا کا ہمیں دیدار کرا دے، اے اللہ دنیا میں ہم اس آنکھوں سے نہ آپ کو دیکھ سکے نہ آپ کے حبیب کو دیکھ سکے، مولا کل قیامت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے، اے اللہ کل قبر کا گڑا ہوگا، منکر و نکیر کے سوالات کی بوچھار ہوگی، اس وقت میں آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، مولا ہم نے نہیں دیکھا، اپنے فضل سے ان کی شبیہ ہمیں دکھا دے، اے اللہ ان کو پہچاننا آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے نبی کی اطاعت نصیب فرما دے، اے اللہ طائف کا میدان تھا، پتھروں کی بوچھار تھی، آقا کے جسم میں اثر سکون بہ رہا تھا، چاہتے تو بس دعا کر دیتے، نہ کی تو آج ہم مسلمان ہیں، مولا ان کی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، اے اللہ ان پر ہزاروں درود و سلام ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، ہم اور ہمارے ماں باپ ان پر سے قربان ہوں، مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو سرفراز فرما دے، مقام محمود عطا فرما، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر جزیل نصیب فرما، اجر عظیم نصیب فرما، اے اللہ بڑے احسانات ان کے ہم پر ہیں، بڑے احسانات آپ کے ہم پر ہیں، اے اللہ نہ ہم نے آپ کے احسان کی قدر کی، نہ اپنے حبیب کے احسان کی قدر کی، اے اللہ ہم ہی ظالم تھے، اے اللہ ہم ہی رسوائے زمانہ ہو گئے، مولا اگر تو نے رحم نہ کیا تو کون رحم کرے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا، اپنے فضل سے معاف فرما دے، یہ بچی کچی زندگی دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی صحیح قدردانی کی توفیق دے دے، بازاروں سے ہماری حفاظت فرما، مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے، جیسے آج مسجدیں بھری ہیں، مولا رمضان کے بعد ہی ہماری مسجدوں کو ایسا ہی خوبصورت بنا دے، اے اللہ اس میں ایسے ہی انوار جاری فرما دے، اے اللہ قرآن کی برکتوں کو گھروں میں داخل فرما دے، اے اللہ قرآن کی نورانیت کو گھروں میں داخل فرما دے، ہر کچے پکے گھر میں ایمان کو داخل فرما دے، ایمان کے انوارات کو داخل فرما دے، ایمان کی برکات کو داخل فرما دے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم سائل ہیں، ہم بیوس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ صرف تیرے خزانے کی امید ہے، اپنے خزانے سے ہمیں سب کچھ عطا فرما، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے، اپنے فضل سے دے، اے اللہ فقیر تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو تو شاہوں کا شاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنی شایان شان عطا فرما دے، اے اللہ اگر ہم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت بھی پیدا فرما دے اور وہ چیز بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا مانگنا اگر غلط تھا تو اس کو ہمیں اس سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ جو کچھ خیر مانگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے. جن شرور سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے مولا ان شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما. اے اللہ کل رمضان ختم ہو جائے گا, چند لمحے باقی رہ گئے گزر جائے گا, شیطان آزاد ہو جائے گا, ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگے گا, نفس ہمیں اپنی طرف بلائے گا. مولا ہماری حفاظت فرما لے, اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کے شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما. دنیا کی محبتوں کو ہمارے دل سے نکال دے, ایمان کی محبتوں کو ہمارے دل میں جما دے. اے اللہ دنیا کی لذتوں کو ہمارے دل سے نکال دے, تیری لذت ہمارے دل میں ڈال دے, تیرے قرآن کی حلاوت ہمارے زبانوں کو نصیب فرما دے. اے اللہ اس قرآن کے واسطے اور برکت سے ہمارے چہرے نورانی بنا دے, اس قرآن کی برکت سے ہماری آنکھیں نورانی بنا دے, اس قرآن کے سننے کی برکت سے ہمارے کان نورانی بنا دے, اس قرآن کو ان ہاتھوں میں پکڑنے کی برکت سے ہاتھوں کو نورانی بنا دے, اس قرآن کے پڑھنے اور سننے کو جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے قدموں کو نورانی بنا دے. اے اللہ یہ قرآن ہمارے اندرون میں اتار دے, اس کے انوار کو ہمارے اندر میں اتار دے, اس کے بیرون میں مظاہرہ فرما دے. اے اللہ ہمیں پورا کا پورا نورانی بنا دے, دنیا میں بھی نور عطا فرما, آخرت میں بھی نور عطا فرما. اے اللہ میزان کے سامنے عرش کا سایہ نصیب فرما, جنت میں آقا کا ساتھ نصیب فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, ان کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے, ہمارے ذکر کو قبول فرما لے, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں اس میں کس کی کیا حاجت ہے, مولا ان کی حاجتوں کو تو جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, تو علام الغیوب ہے. مولا ان کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے. اے اللہ ان کی ہر حاجت جائزہ کو پورا فرما دے. اے اللہ ان کی ہر جائز حاجت کی تکمیل فرما دے, ان کی ہر خواہش کی تکمیل فرما دے. اے اللہ اس خواہش کا نہ مانگنا افضل ہے تو اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ بالخصوص ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ بس تیرے در کے محتاج رہیں, ہر غیر کے در کے احتیاج سے ہمیں بری فرما دے, بے نیاز بنا دے. مولا یہ ٹوٹی پوٹی دعائیں آپ کی بارگاہ میں مانگی گئی ہیں. اے اللہ آپ اپنی شایان شان عطا فرما دے, انہیں قبولیت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ رمضان کی ان ساعتوں میں آپ خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے. مولا آج ہم نے مانگا ہے, جو کچھ مانگا جتنا کچھ مانگا, جو کچھ کم رہ گیا سب اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے. ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, مولا ہمیں دعا مانگنا سکھا دے. اے اللہ جیسا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا, ویسا مانگنے کی صلاحیت عطا فرما دے. اے اللہ یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں اپنے فضل خاص اور نعم خاص سے اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سفیل میں قبول فرما لے. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.